الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا. سورة بقرة کا 39واں رکوع شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور تفصیلی احکام بیان فرما دیے. ابھی تک جو احکام بیان ہوئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد اور نکاح، طلاق، خلع، حرمت شراب کے حکم، حرمت سود کے حکم، خرید و فروخت کے طریقے، یہ تمام احکام بیان فرمانے کے بعد ایک اور اہم ترین حکم کی طرف قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ سود ظلم ہے، اس لیے کہ سود حق کھانا ہے، اور سود یہ انسان کو مصیبت میں دھنسانے کا سبب ہے. تو اسی کی مناسبت سے ایک اور حکم، وہ قرض کی لین دین کا ہے. تو جیسے سود میں ظلم سے اور ستم سے اور حد سے تجاوز کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، اسی طرح جو بے حلال ہے، جو سودا لین دین حلال ہے، اس میں بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں نہ جانتے ہوئے بھی انسان سے ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے جو بہت بڑا ایک سبب ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، نزاع کا، وہ قرض ہے. اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ قرض کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، قرض کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، قرض کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان جو محبت تھی وہ نفرت میں اور دشمنی میں بدل جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے طویل آیت ہے کلمات کے اعتبار سے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 کے قریب احکام بیان فرما دی ہیں. اس آیت میں قرض کی لین دین کا اصول بھی بیان ہوا ہے، قرض کے صحیح اور غلط ہونے کا حکم بھی بیان ہوا ہے، گواہ مقرر کرنے کا طریقہ اور اصول بھی بیان ہوا ہے، اور گواہ کس قسم کے ہوں، ان کا عمل کیا ہو، ان کی صورت کیا ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں معاملہ کرتے ہو قرض کا، ادھار کا، الی اجل مسمن، اور وہ جو معاملہ ہے وہ ایک وقت مقررہ تک ہوتا ہے. علماء نے بیان کیا کہ وہ قرض جس کی واپسی کا وقت معین مقرر نہ ہو، ایسا قرض دینا لینا جائز نہیں ہے، اور وقت بھی ایسا متعین کرنا ضروری ہے کہ جس کی وقت، مہینہ، دن وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہو. اگر کوئی شخص کہے کہ میں آپ کو قرض واپس کروں گا جس دن گندم کی فصل کٹے گی، تو یہ کہنا اس کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ گندم کی فصل جب موسم زیادہ گرم ہوتا ہے تو جلدی کٹتی ہے، اور جب موسم گرم نہیں ہوتا تو دیر سے کٹتی ہے. ایسی صورت میں نزاع اور لڑائی کے امکانات زیادہ ہیں، لہذا قرض کے واپسی میں وقت کا متعین ہونا کہ کون سے سال میں ہوگا، مہینے کا متعین ہونا، دن کا متعین ہونا وضاحت کے ساتھ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاکتبو، جب ایسا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ عظیم احسان کر دیا ہے کہ پوری امت لکھنے والی ہے، پڑھنے والی ہے، لکھائی سمجھنے والی ہے. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو لوگوں میں اس طرح لکھنے پڑھنے کا عام رواج موجود نہیں تھا. سینکڑوں لوگوں میں ایک شخص ہوتا تھا جو لکھنا جانتا تھا، اور سینکڑوں لوگوں میں ایک شخص ہوتا تھا جو پڑھنا جانتا تھا. اس لیے لکھنے والے کے نخرے بھی ہوتے تھے، اور لکھنے والا اپنی مرضی سے چیزوں کو اگر چاہتا تو آگے پیچھے بھی کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرما دیا کہ لکھنے والے کو لکھنے میں کوئی پس و پیش، نخرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے فرمایا، لکھنے والا اللہ سے ڈرے اور وہی چیز لکھے جو اس کو بتایا جا رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز لکھنے کی ضرورت یا اجازت اس کو نہیں ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو لکھتا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، کوئی کمی نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی جملہ تبدیل نہ کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھا دیا ہے. پتہ چلا کہ انسان کے اندر جتنی بھی صفات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، وہ سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو اس کو دی گئی ہے. خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ متاع ہو، خواہ وہ اولاد ہو، یا وہ کوئی فن ہو. اور جو شخص ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ فرعون ہوتا ہے، وہ قارون ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. فل یکتب, بس اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ نخرہ نہ کرے, پریشان نہ کرے, لوگوں سے لمبے لمبے معاوضے طلب نہ کرے بلکہ لکھ لے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور املا کرا دے وہ جو مقروض ہے, یعنی قرض خواہ کا املا ان چیزوں میں معتبر نہیں ہے بلکہ قرض کی ادائیگی مقروض کے اوپر واجب ہے, اور مقروض جو معترف ہے جس کے اوپر یہ حق آ چکا ہے, جس طریقے سے وہ حق کو تسلیم کرتا ہے اور جس طریقے سے وہ حق کو بیان کرتا ہے, اسی طریقے سے حق کا لوٹانا ضروری ہے. لہذا جب ادھار کا اور قرض کی لین دین کا ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہو تو اس کے اندر جو مضمون ہے اور جو طریقہ ہے وہ اس شخص کا معتبر ہے جو مقروض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور املا کرا دے وہ شخص جس کے اوپر کسی کا حق موجود ہے, یعنی وہ مقروض ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور کوئی چیز چھپائے نہ. یہ قرآن کا عظیم اسلوب ہے کہ انسان کو وہ نیک عملی کے لیے تیار کرتا ہے, اور انسان کو وہ ترغیب دیتا ہے دنیا کے اندر کوئی چیز, کوئی سبب, کوئی مال, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ترغیب اتنا اثر رکھتی ہو جتنی زیادہ ترغیب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ایک مسلمان کے لیے اثر رکھتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر التقویٰ کسی مسلمان کے نزدیک کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے, اور تقویٰ جیسے اعمال اس کے نزدیک بے قیمت ہیں, تو ایسا شخص حقیقت میں اس کا ایمان پورا نہیں ہے. بلکہ تقویٰ یہ تو وہ صفت ہے جو ہر مسلمان کی منزل مقصود ہے, اور تقویٰ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سلف صالحین نے پوری پوری زندگیاں اور پوری پورے عمریں صرف کر دی ہیں, کھپا دی ہیں, لیکن کسی قسم کا کوئی سودا تقویٰ کے مقابلے میں نہیں. اس لیے قرآن کریم اس ایک آیت میں بار بار کہے گا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اگر آپ کسی بادشاہ سے ڈراتے ہیں تو بادشاہ مر جائے گا, لوگوں کے دل میں سے وہ خوف جاتا رہے گا. کسی قانون سے ڈرائیں گے تو وہ قانون کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. کسی پارٹی سے ڈرائیں گے, کسی ملک سے ڈرائیں گے تو ان کی حکمرانی آج ہے کل نہیں ہے, ہمیشہ رہنے والی ذات. اور ایسی ذات جو تمام صفات کاملہ سے متصف ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اور اللہ کا تقویٰ جب ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بھرے بازار میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, اور اندھیری رات کے اندھیرے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے. تو قرآن کا اسلوب اتنا پیارا ہے اور قرآن کی نصیحت اتنی عظیم ہے کہ ہمیشہ رہنے والی نصیحت ہے, اور ایسی نصیحت ہے جو انسان کو مرنے ایک دم تک سیدھے راستے پر چلانے میں مدد دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے سے بھی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور کوئی شرارت کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور مقروض سے بھی کہا کہ کوئی چیز کم کرنے کی کوشش نہ کرنا, کوئی چیز آگے پیچھے ٹال مٹول کرنے کی کوشش نہ کرنا. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور جیسا حق تمہارے اوپر واجب الادا ہے ویسا ہی حق لکھوانا ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاجر کسی اور ملک سے آیا ہے، اس کو ہماری زبان نہیں آتی ہے، یا تاجر دماغی لحاظ سے کمزور ہے، یا گونگا ہے، یا بہرا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس کو املا کرنے کی توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وکیل مقرر کریں۔ آپ حضرات بازار میں لین دین کرتے ہیں، لوگوں کی کمپنیوں سے مال نکالتے ہیں، دوسری کمپنیوں میں داخل کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کا خود پہنچنا ممکن نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے کارندے رکھتے ہیں، اپنے ایجنٹ رکھتے ہیں، وہ جا کے آپ کی وکالت کرتے ہیں۔ جس طرح وہاں پہ وکیل کی وکالت درست ہے، اسی طرح قرض میں نمائندگی کرنے والا ولی یا وکیل کی وکالت درست ہے۔ اگر خریدار بچہ ہے، یا خریدار مجنون ہے، یا خریدار احمق ہے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری ولی کے لیے ہے، اور ولی وراثت میں جو حقدار ہوتا ہے وہ ولی ہے۔ اور اگر خریدار مسافر ہے، خریدار کی زبان کوئی اور ہے، اور وہ مروجہ بازار کی زبان نہیں سمجھ پاتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری وکیل پر ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، وہ شخص جو مقروض ہے، یا وہ احمق ہے، بے وقوف ہے، اس کو لکھنے کی صلاحیت، املا کرانے کی صلاحیت نہیں ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، مثال کے طور پہ بہت بوڑھا ہے، مثال کے طور پہ بچہ ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا پھر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکتا ہو۔ اکثر لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ لین دین کرتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ گھر خریدنے کا ایگریمنٹ کیسے لکھنا ہے، زمین خریدنے کا ایگریمنٹ کیسے لکھنا ہے۔ تو قرآن نے اجازت دے دی کہ آپ اپنا وکیل مقرر کر لیجیے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، لیکن یاد رکھیے گا، جو وکیل اور ولی ہے اس کو بھی انصاف کے دائرے میں رہنا ضروری ہے۔ آج کل جو لوگ اس قسم کی وکالت کرتے ہیں، معاشرے میں سب سے بڑے دھوکے باز مشہور وہی ہیں، اور سب سے زیادہ لوگوں کا حق دبانے والے، کھانے والے، وہ یہی طبقہ ہے۔ اس لیے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہم نے ان کو وقت پر اللہ تعالیٰ کے تقوی کی نصیحت اور درس نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہوتا تو آج یہ معاملات جو آپ حضرات کو نظر آتے ہیں وہ نہ ہوتے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، دوسرا اصول، جب بھی کسی سے لین دین کریں، جب بھی کسی سے کوئی ادھار کا معاملہ کریں، تو اس کے لیے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ آج بھی عدالت کے اندر اصول یہی ہے کہ جب کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، کوئی یادداشت لکھی جاتی ہے، تو اس یادداشت کے اوپر دو گواہ مرد، یا پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو خواتین کی گواہی ضروری ہے۔ یہ اصول قرآن کریم کا اصول ہے، اور یہ اتنا عظیم اصول ہے کہ اس میں تاکید در تاکید موجود ہے۔ ایک تاکید وہ لکھی ہوئی ہے، دوسری تاکید گواہ ہے، تیسری تاکید جس کے اوپر قرض ہے اس کا اعتراف ہے۔ جب اتنی ساری تاکیدات جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے اندر قاضی کو فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے کو نزاع سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، ظلم سے، حق کھانے سے اس قدر محفوظ کرنے کا وظیفہ دے دیا ہے کہ اس میں ایک تاکید نہیں بلکہ تین تاکیدات موجود ہیں۔ ایک اس شخص کا اپنا بیان ہے، دوسرا وثیقہ ہے، دستاویز ہے، اور تیسرا اس کے اوپر دو گواہان بھی موجود ہیں۔ واستشهدوا، استشهاد کہتے ہیں گواہ بنانے کو۔ فرمایا گواہ بنا لو شہیدینی من رجالکم, کون سے؟ مردوں میں سے. علماء کہتے ہیں رجال فرمایا, اور رجال کا لفظ جب مسلمانوں کے بارے میں بولا جائے تو رجل کامل وہ ہے جو مسلمان ہے, لہذا کافر, منافق, یہودی, نصرانی, اس قسم کے لوگوں کی گواہی اسلامی عدالت میں مسلمانوں کے معاملات میں قابل قبول نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ, اگر دو مرد نہ ہوں, فَرَجُلٌ, تو ایک آدمی, وَامْرَأَتَانِ, اور دو خواتین, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, اور یہ گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ان کی گواہی پر آپ راضی ہوں. آج کل کی طرح نہیں, ہائی کورٹ کے باہر گواہ کرائے پہ ملتے ہیں, اور کورٹوں کے باہر فراڈی قسم کے, دو نمبر قسم کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں, اور وہ اپنی دیہاڑی لے لیتے ہیں, اور جس طرح کی گواہی آپ نے ان سے دلوانی ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں. یہ گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے, بلکہ گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے, گواہ کے لیے متقی ہونا ضروری ہے, گواہ کے لیے زمانے کے اندر بدنام نہ ہونا ضروری ہے, تب جا کے اس کی گواہی اسلامی عدالت میں قبول ہوتی ہے. آج جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں, خصوصاً نظام عدل کے متعلق, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ گواہی کا درست ہونا نہیں ہے. گواہی ایسی کمزور اور ایسی غلط قسم کی دی جاتی ہے کہ اس گواہی پہ نہ خصم کو یقین ہوتا ہے, نہ قاضی کو یقین ہوتا ہے, اور نہ ہی مدعی کو یقین ہوتا ہے. ہر قسم کے اس میں مشکلات اور فراڈ موجود. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ہم اپنی زندگی میں لائے نہیں ہیں. اگر یہ ایک ایک آیت من وعن 100% مسلمانوں کے نظام عدل میں مطلق کر دی جائے اور جاری کر دی جائے, تو خدا کی قسم کوئی فیصلہ ایک ہفتے 10 دن سے زیادہ مؤخر نہیں ہے, اور کسی فیصلے میں ظلم نہیں ہوگا, کسی فیصلے میں کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس پہ عمل کی توفیق دیں. پھر فرمایا اگر ایک مرد ہے اور دو خواتین ہیں تو بھی ان کی گواہی قابل قبول. اس پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی مرد اور خاتون برابر ہیں, اسلام نے خاتون کو مرد سے پیچھے کیوں کر دیا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں, ہمارے رب ہیں, ہمارے رازق ہیں, اللہ تعالی قادر مطلق ہیں. اللہ تعالی جو حکم فرما رہے ہیں اس حکم کو ہم من وعن تسلیم کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہونے دو, کسی کو جلن ہوتی ہے تو جلن ہونے دو. کہاں ہے اب تمہاری وہ تکلیف جب فلسطین کے اندر خواتین دہائیاں دے رہی ہیں, فلسطین کے اندر چھوٹی بچیاں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آوازیں دے دے کر رو رہی ہیں؟ اس وقت وومن رائٹس نہیں ہے, اس وقت چلڈرن رائٹس نہیں ہے, بلکہ اب سب کے سب کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا مارنا ان کے نزدیک لازم ہے, ضروری ہے. کاش کہ اللہ تعالی مسلمانوں میں کوئی ایسا غیرتی لیڈر پیدا کر دے کہ یہ روزانہ کی ذلت اور یہ روزانہ کی پریشانی خدا کی قسم دیکھنا ممکن نہیں ہے. کس طرح سے ان کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں, کس طرح سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے کہ بچہ ملبے کے نیچے دبا ہے, آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے, ماں باپ کو آوازیں دے رہا ہے اور وہ آوازیں دے دے دیتے فوت ہو جاتا ہے. ایک ایک خاندان کے 40-40 لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور انسان کو اپنی مردانگی پہ شک ہو جاتا ہے کہ اتنا بے بس مرد, اتنا بے بس آدمی, لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں, کاش کہ ہمارے بڑوں نے محنت کی ہوتی, کاش کہ ہمارے بڑوں نے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَالِي آیت پہ عمل کیا ہوتا. خدا کی قسم آج کسی یہودی اور کسی نصرانی کی مجال نہیں تھی کہ وہ مسلمان خواتین کے عزتیں پامال کرے, ہرگز نہیں. وہ بھی ایک دور تھا کہ سندھ کی ایک خاتون نے حجاج ابن یوسف کو دہائی دی تھی کہ راجہ داہر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, میں مسلمانوں کے خلیفہ, کچھ غیرت کرو, کچھ آگے بڑھو. اور انہوں نے محمد بن قاسم, جو ان کے چچازاد بھائی بھی تھے, ان کو لیڈر جنرل بنا کے بھیج دیا تھا, اور سندھ میں ملتان میں اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی تھی. یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جو قومیں غیرت سے جیتی ہیں اور جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں اور اپنا حق بزور اسلحہ وصول کرتی ہیں, یہ کافر, یہ مشرک, یہ یہودی, یہ نصرانی بیمان ان سے ڈرتے ہیں, اور اگر آپ دبیں گے تو وہ آپ کو دباتے رہیں گے. کہاں تک دبائیں گے؟ چاپلوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انگریزوں کے آگے پیچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, جب تک آپ یہودی نہیں بن جاتے اور جب تک آپ نصرانی نہیں بن جاتے, اس وقت تک یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہیں. تو اب بس یہی کر سکتے ہیں, چوڑیاں ہم نے پہنی ہوئی ہیں اور یہاں سے بھی آواز لگائیں گے, وہاں سے بھی آواز لگائیں گے, لیکن فائدہ ان باتوں کا کوئی خاص نہیں ہے, بلکہ اس وقت عملی اقدامات کی ضرورت ہے, اور عملی اقدامات کے لیے کامیاب لیڈرشپ ضروری ہے. عملی اقدامات کے لیے مسلمانوں کے امیر کا ہونا ضروری ہے, اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ووٹ دے کر بڑا بنا دیا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ بے شرم و بے حیا, وہ یہ کہتی ہے کہ میرا ابا آنے والا ہے, اور ابا جب آ جائے گا تو پاکستان میں دودھ کی نہریں بہیں گی, شہد کی نہریں بہیں گی, شرم تم کو مگر نہیں آتی. وہاں مسلمان مر رہے ہیں, اور حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان امت مسلمہ پوری کی پوری ایک جسد ہے, ایک جسم ہے. اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. یہ بغیرتوں نے اقوام متحدہ کی جو عمارت بنائی ہے, جو اصل میں مسلمانوں کے قصاب خانے کی جگہ ہے, کہاں ہے اب وہ اسمبلی, کہاں ہے وہ 210 ملک آئے اور اس ظلم کو روکیں, لیکن نہیں ہے. اس بلڈنگ کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ حدیث موجود تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی نوع انسان یہ ایک جسد ہیں, یہ نہیں کہ وہاں ہماری بہنیں آسمان کے نیچے بم گرنے کا انتظار کر رہی ہیں اور ہم یہاں پہ بڑے مزے سے سو رہے ہیں, ہم یہاں پہ جلسے کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں یاد رکھیے, کوئی معنی کوئی مطلب ان چیزوں کا نہیں ہے, بلکہ اسلام کا تشخص اور اسلام کی عظمت اور مسلمان کی غیرت, اس کا دنیا کے اوپر لوہا منوانا ضروری ہے. کون کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم گریا کریں, ہم روئیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, دعا کریں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آج رات تھوڑا سا وقت ان مسلمان معصوم بچے اور بچیوں کے لیے نکالیے, اور اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ اس ظلم کو جلد ان ظالمین کو دفع کر دیجئے, اور اس مسلمانوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ جلد دور کر دیں. تو یہ بغیرت ہمیں بتائیں گے کہ خواتین دو نہیں ایک ہونی چاہیے, ہم جانتے ہیں تمہیں, بات اتنی یہیں پہ پوری ہے کہ تیری خواتین پوری ہیں اور ہماری خواتین کیا. ہمارے انسان کو اس ظالم نے اس دن उनके वजीर दिफ ने जानवर बोला है, एनिमल्स बोला है कि तो वो लोग हैं जब लड़ाई होती है तो आपको इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए जो कुरान कह रहा है वो 100% दुरुस्त है और मिन वान एक जर्रा भर भी शक के बगैर हमारा इन तालीमात पर ईमान है और ये हमारे ईमान का लाजमी जुज है। फिर उलमा ने कलाम किया है कि ख्वातीन हमेशा नमाज नहीं पढ़ती, उनका उजर है तो कमी आ चुकी है, ये दीन का नुकसान है। ख्वातीन अमूमी तौर पे हाफिजा कमज़ोर होता है तो यहाँ पे भी कमज़ोरी है, ख्वातीन के अंदर मर्द जैसी कुव्वत मौजूद नहीं है तो यहाँ भी कमज़ोरी है, लेकिन हमें इन तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़माना आंखें खोले और देख ले वो मोमबत्तियों वाली आंटियाँ जो दो तलवार पे जाके रोज़ाना धरना देती हैं, वो आंटियाँ किधर हैं, वो लोग किधर हैं, बाहर निकलो। और मुसलमान जो फलस्तीन में उनके ऊपर जुल्म हो रहा है उन जुल्म को रुकवाना जरूरी। ऐसी सूरत में जहां तक हमारी आवाज का असर है, हमारा घर ही क्यों ना हो, हमारा ऑफिस ही क्यों ना हो, हमारी फैक्ट्री और दुकान ही क्यों ना हो, वहां तक अपने पैगाम को वाजे करना जरूरी है। और करते करते इंशाअल्लाह ताला वो दिन अनकरीब आ जाएगा कि हमारे कायदीन और हमारे बड़े भी ऐसे गैरती लोग आ जाएंगे कि अल्लाह ताला उनको हमारी बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे देंगे। लेकिन इन्नल्लाहा ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, कोई भी तब्दीली या कोई भी हुक्म जो जारी होता है उसके जारी होने का जो सबसे पहला मुल्क है वो ये है, वो आपका जिस्म है, वो आपका जहन है, वो आपका दिल है, वो आपकी सोच है, वो आपकी स्कूल ऑफ थॉट है। जब तक के इन चीजों को आप दुरुस्त नहीं कर लेते आप किसी और को कहने में हक बजानिब नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमान तो एक जिस्म है और मुसलमानों का इत्तेहाद और मुसलमानों की यगानकत जरूरी है, इसलिए लड़ाई की गुंजाइश नहीं है और लेन देन के मामलात में गवाही देना जरूरी है। और फरमाया अन तदिल्ला एहदाहुमा फतुज़क्किर एहदाहुमल उखरा, और गवाही का फायदा यह है कि अगर उनमें से कोई एक भूल जाती है तो दूसरी उसको याद दिला देती है। अब ये दुनिया इस बात पे गवाह है कि खातून आम तौर पे जो दुनिया के मामलात होते हैं उसमें भूल चूक उससे होती है। अल्लाह ताला ने भी इसकी वजाहत फरमा दी कि हमने जो ये तीन गवाह मुकर्रर कर दिए हैं इसलिए कि अगर इनमें से कोई भूल जाता है तो दूसरा उनको याद दिलाने के लिए काफी है। वला याब शुहदा इज़ा मा दुऊ, और गवाह इनकार न करे जाने से जब उसको बुलाया जाए। आज के दौर में आप खुद बताइए, किसी केस में गवाह बनने का शौक किसी को है? नहीं। गवाह तो मुजरिम से ज्यादा जलील होता है, कभी उसको थानेदार बुलाता है, आइए जरा इधर बैठिए, कभी वो थानेदार के चमचे होते हैं वहां पे हरामखोर किस्म के वो बुलाते हैं, वो उनसे जान छूटे तो वकील आपके पीछे पड़ जाता है, उससे जान छुड़ाओ तो जज आपको बुला लेता है, नहीं जाओ तो गिरफ्तारी के वारंट निकल आते हैं, ये सब क्या है? और सर इससे अजीब बात यह है कि कितने गवाह अदालत के दरवाजे पे कत्ल हो चुके हैं, कराची वाले इससे ज्यादा इस बात को कोई जानते नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं गवाहों गैरत पैदा करो, वला या बशुहदा व इज़ा मदू, गवाही में वक्त जाया होता है, गवाही में आपकी खर्चा होता है, गवाही में आपके तबीयत के खिलाफ बातें होती हैं, लेकिन याद रखिए कि गवाही एक फरीजा है और फरीजे का अदायगी मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है। इसलिए जो गवाहान हैं अगर वो वाकई उस वाक़े के अंदर मौजूद थे और वो सही बात जानते हैं तो इस्लामी लिहाज से उन पे फर्ज है कि वो जाएं और अदालत में जाके जो सही बात की गवाही उनके पास मौजूद है वो दे दें। वला या अबा, और उनको इनकार करने की इजाजत नहीं है, क्यों? ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله, اور سست نہ پڑو, کاہلی نہ دکھاؤ کہ تم چھوٹے معاملات کو نہ لکھو اور بڑے معاملات کو لکھو. اکثر جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے معاملات سے شروع ہو جاتا ہے اور کرتے کرتے وہ دشمنی بن جاتی ہے. اس لیے اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے. جس طرح ایک ارب روپے کی ڈیل کا ڈاکومنٹیشن ہونا ضروری ہے, اس طرح اگر قرض کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے 1000 روپے ہی کی کیوں نہ ہو, قرآن کا حکم ہے کہ اس کا دستاویز میں ڈاکومنٹس میں لانا ضروری ہے. اور آگے فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف کے زیادہ قریب ہے. کیا پیارا اصول ہے, کتنے زبردست باتیں ہیں. جب یہ باتیں ان پہ آپ عمل کر لیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سب سے زیادہ انصاف کے قریب ہے. واقوام الشہادہ, اور یہ زیادہ مضبوط ہے شہادت کے لیے. اس کے اندر کیس میں فراڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. گواہ بھی موجود ہے, لکھا ہوا بھی موجود ہے, سمجھانے والا بھی موجود ہے, اقرار کرنے والا بھی موجود ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں شہادت کے لیے قوی ہیں. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, اور اس میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ تمہیں شک نہ ہو, تمہیں شبہ نہ ہو, تمہیں کوئی وسوسہ نہ ہو. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً, ہاں اگر کوئی ہاتھ در ہاتھ تجارت ہے, میں نے ایک ہاتھ سے پیسے دے دیے اور دوسرے ہاتھ سے چیز لے لی, یا نقد لین دین ہے, کیش ڈیل ہے, تو پھر ان چیزوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارہ, مگر یہ کہ تجارت ہو, حاضرتن, اور وہ تجارت حاضر ہو, موجود ہو, کیش ڈیل ہو, نقد سودا ہو, تو تدیرونہا بینکم, جس میں تم لین دین آپس میں کرتے ہو. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها, نقد سودے کے لکھنا لکھنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بات سمجھ گئے جی, نقد سودے کے نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. واشهدوا اذا تبايعتم, اور جب تم لین دین کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو. علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی لین دین کہ جس کے اندر متعاقدین میں سے کسی بھی ایک کو شک شبے کی گنجائش موجود ہو, یا امکان موجود ہو, یا کوئی بھی طریقہ موجود ہو, تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے گواہوں کی گواہی موجود ہو. ولا یضار کاتب ولا شہید, اور تکلیف نہ پہنچائی جائے لکھنے والے کو, اور تکلیف نہ پہنچائی جائے گواہی دینے والے کو. اب آپ بتائیے کہ اسلام کہتا ہے کہ گواہ کو تکلیف نہیں دینی, اور ہمارا جو آج مروجہ نظام ہے وہ بات بات پہ گواہ کو تکلیف دیتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ امن نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں خوشحالی نہیں ہے. کیسے ہوگی, صرف باتوں سے میں سارا دن بیٹھ کے ادھر 100 منزلہ عمارت کہتا رہوں, کیا صبح تک 100 منزلہ عمارت بن جائے گی؟ ہرگز نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد اصلیہ میں سے نمونہ عملی زندگی گزارنا تھا. جب تک ہم عملی زندگی میں یہ انقلابات اور یہ احکام نہیں لاتے ہیں, اس وقت تک ہماری عملی زندگی میں کسی قسم کی بہتری آنے کی کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لکھتا ہے اس کو امن سے رکھو, خبردار کہ تم نے اس کو آنکھیں دکھائیں, خبردار کہ تم نے اس کو دھمکی دی. اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے, اور جو گواہی دینے آ رہا ہے اس کا امن, اس کی حفاظت, یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. جہاں پہ گواہ محفوظ نہیں ہوتے وہاں پہ انصاف نہیں ہے, اس لیے یہ وہ اصول ہے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اگر کسی نے لکھنے والے کو ڈرایا دھمکایا, یا کسی نے گواہی دینے والے کو ڈرایا دھمکایا, تو یہ فسق ہے, یہ فجور ہے, یہ گناہ ہے. اور دوبارہ دیکھیے قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا یہ انسان کو حیوان بنانے سے روک دیتا ہے, یہ انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں, ہمارے معلم اللہ ہیں. ہمارے معلم اعظم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر آپ کوئی سودا کر رہے ہوں اور آپ سفر میں موجود ہوں, لکھنے والا نہیں ہے, باقاعدہ سٹامپ پیپر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور لکھنے والا بھی نہیں ہے, فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو قرض خواہ کو, مقروض کو چاہیے کہ وہ کوئی چیز رہن میں دے دے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا اور پیسے کے بدلے میں آپ نے اپنی ایک ڈھال تھی, ڈھال جانتے ہیں جو تلوار کے وار کو روکتی ہے. تو اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, اسی لیے تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مسلمان پٹ رہے ہیں, کہ انگریز یہودی نصرانیوں کی عورتیں اور خواتین اور بچے, سنا ہے اسکولوں میں ان کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, اور ہمارے والوں کو نہیں 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 بہت بری بات ہے, دہشت گردی تو بڑی غلط چیز ہے, یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, پھر یہ جو انجام ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے 100,000 انسان ہو اور ان میں سے ایک کوئی چور ہو, اور آپ 100,000 انسانوں پہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ چور ہے, تو یہ بات غلط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے پڑوسی بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ ہرگز نہیں. کسی ایک نے شرارت کی ہوگی, 10 لوگوں نے کی ہوگی, 100 لوگوں نے کی ہوگی, آپ ان کی وجہ سے 10,00,000 افراد کو کہہ رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے؟ یہ بات قابل غور ہے. جو مغربی معاشرے ہیں, 55 ملک ایک ساتھ مل چکے ہیں, یورپین یونین میں پورا کا پورا یورپ ایک ساتھ مل چکا ہے, اور وہاں آپ کو گھومنے پھرنے میں, آنے جانے میں, تجارت میں, لین دین میں کوئی پابندی نہیں ہے, اور ہمارے لیے ادھر جانا بھی منع, مشرق میں جانا بھی منع, مغرب میں جانا بھی منع, شمال میں جانا بھی منع, کیوں؟ کوئی وجہ تو ہے نا. اتنی زیادہ جو محبت یہاں پہ بانٹی جا رہی ہے, یہ لمحہ فکری ہے کہ مارکیٹیں تو اوپن ہونے سے چلتی ہیں, انوائرمنٹ جب اوپن ہوتا ہے تو اس میں کاروبار کامیاب ہوتا ہے. یہ کون سا کاروبار ہے جو آپ بند کر رہے ہیں, پابندیاں لگا رہے ہیں؟ ہاشا وکلا, اس قسم کی پابندیوں سے آپ کی معیشت ٹھیک ہونا, ایک معیشت کاغذ پہ ٹھیک ہوتی ہے وہ تو آپ کر لیں گے, لیکن ایک معیشت زمین پر ہوتی ہے, اس کے ٹھیک ہونے کے لیے صالح انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کسی کو کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں, وہ آپ سے گارنٹی مانگتا ہے, آپ اس کو رہن دے دیجئے. یاد رکھیے گا مقبوضہ, قرآن نے کہا کہ رہن کا قبضہ ہونا ضروری ہے, یعنی آپ نے یہ چیز اٹھا کے ان کو دے دی کہ یہ میری امانت ہے, اب اس کا استعمال کرنا قرض خواہ کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا استعمال میں لانا, اس سے فائدے لینا, آپ نے گاڑی دی دی وہ سارا دن گاڑی میں بیٹھ کے گھومتا پھرتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, بلکہ رہن مرہونہ امانت ہے اور امانت کے اندر تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو مقبوضہ کا مطلب سمجھ گئے جی, یہ ہے کہ جو آپ رہن رکھوا رہے ہیں وہ صرف قبضے میں ہے, اس کے تصرف میں وہ نہیں ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پس تم میں سے بعض جب بعض سے امن سے آ جاتے ہیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں, سفر ختم ہو جاتا ہے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, پس وہ چاہیے, فرمایا اگر تم میں سے کسی کے پاس امانت رکھوا دی جاتی ہے, تو امانت میں بھی خیانت کرنا یہ ایک طریقے سے قرضے میں خیانت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, علماء کہتے ہیں اس ایک آیت کے اندر 20 اصول موجود ہیں, اور ہم کمزور لوگ ہیں, ہم تمام کے تمام کے احاطے پر قادر نہیں ہیں, لیکن حت الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مسئلے کی طرف اشارہ کر دیں. فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس امانت رکھوا دے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک واپس کر دے. علماء کہتے ہیں کہ امانت کے اندر نوٹ کا تبدیل کرنا بھی جائز نہیں ہے. آپ کو کسی نے 1,000 روپے لا کے دے دیے اور آپ وہ 1,000 روپے کھا گئے اور آپ نے کہا بعد میں دے دوں گا, امانت کا جو اصول ہے اصلی ہے, اس اصول کے اندر اس طرح نوٹ کا تبدیل کرنا, عین کا تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور قرآن دوبارہ وہی بات, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو. ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. ولا تکتموا الشہادۃ, اور گواہی چھپانا نہیں, یہ ایک اور بہت بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو بات معلوم ہوتی ہے لیکن چھپ کر کے بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, ان کے سامنے ڈاکہ پڑا ہوتا ہے, ان کے سامنے قتل ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے, ولا تکتم الشہادہ, اور گواہی ہرگز نہ چھپانا. ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ, جو شخص گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں ملوث ہے. عجیب بات ہے, ایمان کہاں ہے؟ دل میں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, اللہ تعالیٰ جس کے دل کو ایمان کے لیے روشن کر دیتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. تو جو گواہی چھپا رہا ہے اس کی ایمان میں کمزوری موجود ہے. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ, اس کا دل گناہ میں ملوث ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بخوبی جانتے ہیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, ارادہ یہ تھا کہ اس رکوع کو اگلے شب جمعہ میں کر لیں, لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے کہا یہ آیات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے برکات سے ان کو فتح اور نصرت دے دیں. اس لیے تھوڑا سا ساتھ دیجیے, اس کو ختم کر لے دیں. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمینوں میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں ظاہر کرتے ہو, او تُخْفُوهُ, یا چھپاتے ہو, يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا محاسبہ کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے, اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ, اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ان کے ذہن میں آتی ہیں جب تک کہ بول نہیں دیتے یا جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے. اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو چھپاؤ گے اس کی بھی پوچھ ہوگی اور جو ظاہر کرو گے اس کی بھی پوچھ ہوگی. تو تضاد ہے. نوٹ فرما لیجئے, علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے, اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. یہ پہلی تفسیر ہے. دنیا کی چیزیں, میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ چیز اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دوں, لیکن میں نے گفٹ نہیں کی, ہدیہ نہیں دیا, تو اس کا کوئی ظاہری عمل ظاہر ہوا نہیں. مجھے خیال آیا کہ میرا غلام ہے میں آزاد کر دوں, لیکن میں نے آزاد نہیں کیا. مجھے خیال آیا کہ فلاں جگہ نکاح یا طلاق کا معاملہ ہو, لیکن میں نے نہ بولا نہ اس پہ عمل کیا. تو دنیاوی لحاظ سے بولنا یا عمل کرنا ضروری. کسی شوہر کو پوری رات یہ خیال آتا ہو کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں, تو خیال آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن آخرت کے اعمال ایسے نہیں ہیں. آخرت کے اعمال میں اخلاص ضروری ہے. آپ صدقہ دے رہے ہیں, خیال یہ ہے کہ میں محلے میں مشہور ہو جاؤں تو اس کا ثواب نہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو تم نے یہ دکھاوے کے لیے عمل کیا کیوں کیا. آپ نے روزے رکھے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے روزے رکھوں کہ پاکستان میں میں بہت بڑا صوفی مشہور ہو جاؤں, تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے. اور آپ اس بات کو چھپا رہے تھے کہ یہ روزہ آپ دکھوانے کے لیے رکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس دکھلاوے کے بارے میں پوچھیں گے. تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ ان تبدو معافی انفسکم او تخفوہ, اس کا تعلق دنیاوی احکام سے نہیں, بلکہ اس کا تعلق اخروی عبادت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے. جبکہ تفسیر مظہری میں لکھا گیا ہے کہ ہر عمل کی دو قسمیں, مثال کے طور پہ حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے, تلاوت ہے, صدقہ ہے, یہ سارے کے سارے اعمال جوارح سے, جسم سے ادا ہوتے ہیں. اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن میں جوارح کا عمل دخل نہیں ہے. مثال کے طور پہ اخلاص ہے, مثال کے طور پہ توازو ہے, اور مثال کے طور پہ سخاوت ہے, مثال کے طور پہ خیر خواہی ہے. اب آپ خود بتائیے, ان چیزوں میں ہمارے ہاتھ پاؤں کا کوئی لین دینا ہے؟ نہیں. بلکہ یہ دل کے ساتھ ہے. تو وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہے اور دل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کے دن پوچھے اور پکڑ کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو اندر کی راز کی باتیں ہیں, یہ حفظہ یعنی جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی. حدیث شریف میں ہے, اللہ تعالیٰ میدان حشر میں مسلمان کو قریب کریں گے اور اس کے کان میں کہیں گے کہ فلاں کام تم نے غلط کیا تھا. مسلمان کہے گا جی کیا تھا, یہ اللہ آپ کی عظمت ہے, آپ کی بڑائی ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے جو فرشتے ہیں لکھنے والے ان کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے, مجھے یہ بات معلوم ہے, لیکن جیسے دنیا میں تم نے لوگوں کے اوپر پردہ رکھا ہے, میں آخرت میں تمہارے اوپر پردہ رکھ رہا ہوں. فغفر لہ, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. تو یہ ایسی عجیب بات ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے خیالات میں آتے ہیں لیکن وہ ہمارے لکھنے والے فرشتوں کو معلوم نہیں, وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے رب کو معلوم ہے. فرمایا اس سے مراد یہ ہے, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں, عذاب دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اب جو مزید آخری دو آیتیں ہیں, یہ دو آیتیں وہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں دے دی ہیں کہ وہ آیتیں خلائق کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ دی تھی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ دو آیتیں ایسی دے دی ہیں کہ یہ آیتیں عرش کے نیچے جو خزانہ موجود ہے اس کے اندر سے دی گئی ہیں. تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لے گا, اس کو پوری رات اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا اجر دیں گے. حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے اندر عقل موجود ہو اور وہ رات کو سونے سے پہلے یہ آیتیں نہ پڑھتا ہو, ہمیں ایسے شخص کی عقل پر حیرت ہے کہ اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا ثواب اللہ کے عرش کے نیچے خزانے سے جو آیتیں ملی ہیں وہ آیتیں یہ پڑھتا نہیں. اس لیے سورہ بقرہ کو سنام القرآن بھی کہا گیا ہے, یعنی قرآن کی چوٹی, قرآن کا سمٹ, سب سے اوپر کا حصہ. یہ سورہ بقرہ سب سے طویل سورت ہے اور اس سورت کے اندر عرش والی آیات بھی موجود ہیں. آیتیں کیا ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے ہیں قرآن پہ, اللہ پہ, جبرائیل امین پہ, وحی پہ, اور مومنون بھی ایمان لا چکے ہیں. لیکن دونوں کے ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی بنیاد مشاہدہ ہے, آپ نے اپنی آنکھوں مبارک سے دیکھا ہے, ہر چیز جانی ہے. اور مسلمان کا ایمان کی بنیاد علم بالغیب پر ہے, مشاہدے پر نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ فرق یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ایمان کا جو اصل الاصل ہے وہ ایک ہے, لیکن درجات میں فرق. ایک عالم ہم بھی ہیں, دور قیامت کے عالم ہیں, اور ایک عالم امام ابو حنیفہ بھی تھے, ایک عالم باہر ٹیوشن پڑھانے والے مولوی صاحب بھی ہیں, اور ایک عالم امام بخاری بھی تھے. عالم دونوں ہیں لیکن درجات میں فرق موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ فرق ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایمان لا چکے ہیں. کس پہ؟ کل آمن باللہ, اللہ پہ, اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے, تمام صفات کاملہ سے متصف ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے, نہ اس کو بیٹا ہے, نہ اس کی شادی ہے, نہ اس کی بیوی ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں تمام صفات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. وملائکتی ہی, اور فرشتوں پر, سب کے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. مشرقین بےمان کہتے تھے ہماری جبریل کے ساتھ دشمنی ہے. قل من کان عدو لجبریل, آپ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس قسم کی چور بازاری نہیں چلے گی, سب فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور کیا ایمان؟ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں, اللہ کا حکم جب ہوگا مر جائیں گے. یہ ایمان کافی ہے. ایمان مجمل جسے کہتے ہیں, اس آیت میں ایمان مجمل کا بیان موجود ہے. وہ کتب ہی, اور تمام کتابیں بھی مانتے ہیں. مسلمان تورات کو برحق مانتے ہیں, انجیل کو برحق مانتے ہیں, زبور کو برحق مانتے ہیں. ہر وہ صحیفہ جو اللہ نے اپنے کسی پیغمبر کسی رسول پر نازل کیا ہے, مسلمان کے لیے اس کا ماننا ضروری ہے. ظالم ہم نہیں ہیں. وہ رسولی ہے, اور تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری. کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, کافر ہے. کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, کافر ہے. لیکن وہ جو بےمان ہے, یہودی اور نصرانی, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں ہیں. تو زیادتی ان کی طرف سے ہے, زیادتی ہماری طرف سے نہیں ہے. اور وہ ہمارے ہیں جو انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے, وہ سب ہمارے ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ, کسی رسول میں کسی فرق کرنے کی گنجائش اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول, ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں, ہمارے دلوں میں باتیں آتی ہیں, کیا ہر چیز پہ پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آرام سے بیٹھو. وقالوا سمعنا واطعنا, جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر, اے اللہ آپ کی مغفرت مطلوب ہے اور لوٹ کے آپ کی طرف آنا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت اصل میں صحابہ کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پکڑ نہیں فرمائیں گے. ہاں وہ شخص جو اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات من وان تسلیم کرتا ہے, اس کی پکڑ نہیں ہے. اور جو شخص ان باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میری مرضی, اس وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اعمال پہ بھی پکڑ کریں گے اور اس کے باطنی اعمال بھی پکڑ ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اٹھا نہ سکے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, لہا ہا ضمیر کا مرجع نفس ہے, مؤنث ہے. انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے اور اس کے اوپر وہی ہے جو اس نے کیا ہے. اردو میں ترجمہ ہے, ایسے کریں تو ٹھیک ہے, کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے اور اس کے گلے پڑے گا وہی جو اس نے کیا ہے. جواب آ گیا صحابہ کا کہ وساوس پہ پکڑ نہیں ہے, خیالات پہ پکڑ نہیں ہے, بشرطیے کہ وہ صحیح ہوں. ربنا لا تؤاخذنا, اے اللہ ہماری پکڑ نہ کیجئے. ان نسینا, اگر ہم بھول جاتے ہیں, امت سے نسیان اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, روزے میں کھاؤ پیو اگر بھول گئے. انما اطعمک اللہ وسقاک, حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پلا دیا ہے. او اخطأنا, اور ہم سے اگر خطا ہو جائے, اے اللہ ہمیں خطا سے بھی نہ پکڑیے گا. خطا میں اور نسیان میں فرق کیا ہے؟ خطا اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ خطا کے اندر بات یاد تھی لیکن غلطی سے ہو گیا, اور نسیان کے اندر بات یاد ہی نہیں تھی. اس لیے کسی نے خطا سے پانی پی لیا روزے میں تو روزہ فاسد ہے, نسیان سے پی لیا تو روزہ فاسد نہیں ہے. فرمایا گیا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا, اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے, اسرن ایسا بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسے ہم سے پہلے والوں پہ آپ نے ڈال دیا تھا. بنی اسرائیل کو کہا تھا قتل کرو, جب تک ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے معافی قبول نہیں ہے. بنی اسرائیل کو کہا تھا کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو اس کا کاٹنا اور جلانا ضروری ہے, کیسے سخت حکم تھے. گوشت کھانا جائز ہے لیکن جربی کھانا جائز نہیں ہے. اس قسم کے احکام سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا ہے. اور فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا, اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے, ما لا طاقت لنا بہ, جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں موجود نہیں ہے. واعف عنا, اے اللہ معاف کر دیجئے, اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو معاف کر دیجئے. واغفر لنا, اور اے اللہ مغفرت کر دیجئے ہماری بھی تمام لوگوں کی. وارحمنا, اور اے اللہ ہم پہ اپنے خاص رحمتیں نازل کر دیجئے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, آپ ہمارے مولا ہیں اور ہمیں نصرت دے دیجئے کافرین کے اوپر. تاج العروس میں مولا کے 55 معنی لکھے گئے, جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد خالق ہے، اس سے مراد رازق ہے، اس سے مراد رہبر ہے، اس سے مراد معز ہے، اس سے مراد مزل ہے، اس سے مراد محسن ہے. اور جب یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے تو اس سے مراد سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں. اور جب یہ غلام کو بولا جائے تو اس سے مراد غلام ہے، اور جب یہ آزاد کرنے والے کو بولا جائے تو اس سے مراد آزاد کرنے والا ہے، اور جب یہ مولوی صاحب کو بولا جائے تو اس سے مراد کون ہے؟ رہبر. کیا مراد ہوگا اس سے؟ رہبر. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی مولا ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولا ہیں، لیکن اس کو طریقے سے ادب کے ساتھ کہنا ضروری ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ بھی مولا بنتے ہیں اور جبریل فرشتے بھی مولا بنتے ہیں اور صالح المؤمنین بھی مولانا بن جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين، اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی آزمائش دور کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بہیار و مددگار رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں. یا اللہ ان کے سامنے ان کے رشتہ داروں کی لاشیں پڑی ہیں، اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت دیں. اے اللہ مسلمانوں کی بے بسی کو دور کر دیں. اور اے اللہ ان یہودیوں کو، ظالمین کو اپنے خاص قہر سے اور غضب سے نیست و نابود کر دیں. اور اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں. اور یہ روئے زمین جو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت دی گئی ہے، آج اس نعمت کا اندازہ ہو رہا ہے. اے اللہ اس زمین کی حفاظت کیجئے. اے اللہ اس قسم کی آزمائشوں سے ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. اور اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے دین اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اے اللہ ہماری دعائیں قبول کریں، مشکلات آسان کر دیں، پریشانیاں دور کر دیں. اور اے اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے ہماری یہ ٹوٹی پوٹی دعائیں اور کلمات قبول کر لیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.